لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لكل شيء معدن ومعدن التقوى قلوب العارفين وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. سو برس پرانے بزرگ ہیں تقریباً، امت کی ایک عظیم شخصیت ہے، ان کی شہرت کی جو وجہ جو کہ خاص وجہ ہے وہ مثنوی مولانا روم ہے، جس میں تقریباً 28,500 اشعار ہیں. اس کے علاوہ مولانا کا ایک کلام اور بھی ہے جس کا نام ہے دیوان شمس تبریز. یہ مولانا کا کلام ہے لیکن اپنے شیخ پیر اور مرشد کے نام سے موسوم کر دیا. جس میں 50,000 اشعار ہیں، اور یہ بات میرے مرشد میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے فرمائی. مولانا کی جو مثنوی ہے حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تین کتابیں البیلی، اس کا اردو میں ترجمہ بھی نہیں ہو سکتا، تین کتابیں البیلی، قرآن شریف، بخاری شریف اور مثنوی شریف. القرآن کلام اللہ، قرآن پاک تو اللہ کا کلام ہے، کیا شان ہے اس کی. معرومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عرب اپنے سامنے غیر عرب کو عجم بولتے تھے، یعنی گونگا، ان کو اپنی زبان دانی پر بڑا ناز تھا. فصاحت اور بلاغت پر بڑا ناز تھا، اس لیے ان کو کہتے تھے عجم. لیکن معرومی فرماتے ہیں کہ صد ہزارہ دفتر اشعار بود، صد ہزار، سو ہزار، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں 100,000، یعنی ایک لاکھ. صد ہزارہ دفتر اشعار بود، یعنی ایک لاکھ نہیں، لاکھوں اشعار. سد ہزارہ، سد ہزار ہوتا تو ایک لاکھ بنتا، لیکن ہزارہ کئی لاکھ. سد ہزارہ دفتر اشعار بود، کہ وہ فصاح اور بلاغ، فصاحت اور بلاغت پہ جن کو ناز، اپنے اشعار، اپنی زبان دانی پر، شیر گوئی پر جن کو ناز. لیکن معرومی فرماتے ہیں کہ پیشے حرف امیش آعار بود، اس امی نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت و زبان رسالت سے اقرا نکلا تو سارے کے سارے شعرا اپنی فصاحت اور بلاغت کے باوجود سردر جیب اور سردر گریباں ہو گئے، بغلے جھانکنے لگے. نادم، شرمسار اور خجل ہو گئے، شرم سے پانی پانی ہو گئے اور حیرت سے گنگ ہو گئے اور ششدر رہ گئے. آج اردو بولنے میں بہت مزہ آ رہا ہے، اس لیے کہ اتنے دن سے گٹ پٹ کر کے انگریزی بولتے بولتے، گٹ پٹ کرتے کرتے، وہ بھی اللہ کی زبان ہے. اب وہ بیچارے انگریزی سمجھتے ہیں، ساؤتھ افریقہ میں حضرت والا فرماتے تھے انگریزی میں بیان کرو. تو سب کے سب حیران پریشان، ششدر، سردر گریبہ، محو حیرت، منہ کھلے کے کھلے اور آنکھیں خیرہ ہو گئیں. سبحان اللہ، کیوں؟ القرآن کلام اللہ، اللہ کا کلام. پھر بخاری شریف، سرور عالم، سید الکونین، سرکار دو جہاں، آقا رحمت للعالمین، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا کلام ہے. آپ اللہ آپ رحمت للعالمین ہیں اور ارحم الراحمین کے سفیر ہیں. علامہ بوسیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قصیدہ بردہ کے اندر، فکیف تدعو الی الدنیا ضرورت من، دنیا آپ کو اپنی طرف کیسے بلا سکتی ہے؟ کیا آپ کی ضرورت ہے؟ آپ کو ہمارے پاس آنا ہوگا. لولاہ لم تخرج الدنیا من العدمی، اگر آپ نہ ہوتے تو یہ دنیا آدم سے وجود میں نہ آتی. یہ دنیا آپ کو کیسے بلا سکتی ہے جو آپ کی وجہ سے پیدا کی گئی؟ آقا کی کیا شان ہے؟ سبحان اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس لیے جمعے کے دن درود شریف کا سب سے پڑھنے کو فرمایا کہ آقا پر پڑھے درود شریف، کہ اعمال نامے بھی پیش ہوتے ہیں. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، مجھ کو خصوصاً اور ہم سب کو معاف فرمائے، اور وہ اعمال نصیب فرمائے کہ جس کو دیکھ کر آقا خوش ہو جائے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طوبی لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا. خوشخبری ہے اس شخص کے لیے کہ جس کے صحیفے اور اعمال نامے میں استغفار کی کثرت ہو، یہ اس کے لیے خوشخبری ہے. ہمارا کام استغفار سے بنے گا، رونے سے بنے گا، گڑگڑانے سے بنے گا. محرومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں زور را بگذار، زاری را بگیر، زور چھوڑو. لاف زنی، بلند و بانگ دعوے، ان چیزوں کو چھوڑو کہ میں ایسا ایسا عبادت گزار ہوں، ایسا ایسا عالم ہوں، ایسا ایسا تہجد گزار ہوں، اتنے حج، اتنے عمرے، اتنے چلے لگائے میں نے، اتنے بزرگوں کی جوتیاں اٹھائی، پائے سب، ان تمام دعووں کو چھوڑو کہ اتنا مال میں خرچ کرتا ہوں. ہماری تمام عبادات، تمام ریاضتیں، محنتیں، مشقتیں، یہ اللہ تعالی کی توفیق سے ہیں. ان کو زور پسند ہے کیونکہ یہ تمام توفیقات من جانب اللہ ہوتی ہیں. اللہ تعالی اپنے کرم سے ہمیں توفیق عطا فرماتے ہیں، اس لیے ان کو زور پسند نہیں ہے، زاری پسند ہے، رونا پسند ہے. معرومی فرماتے کہ رحم سوئے زاری آیت، اے فقیر، اے فقیر، اللہ تعالی نے تجھے انتم الفقراء، انتم الفقراء الی اللہ سے رجسٹرڈ کر دیا، تو فقیر ہے. فقیر کو بھیک مانگنی ہے، فقیر کا کام ہے بھیک مانگنا، ہمارا کام ہے بھیک مانگنا. ہم بھیک منگے ہیں، ہم بھکاری ہیں. اور بھیک کسے مانگنی ہے؟ اللہ سے، کیونکہ الی اللہ فرما دیا تم ہمارے بھکاری ہو، کسی مخلوق سے نہ مانگنا. بادشاہوں پر نظر مت رکھنا، مالداروں پر نظر مت رکھنا، کسی پہ نظر نہ رکھنا. تم ہم سے مانگنا، جب ہم تمہیں دنیا کی اتنی قیمتی چیز انسانیت اور اس سے بڑھ کر قیمتی چیز ایمان دے سکتے ہیں، باقی دنیا کیا ہے؟ آج گردے، ایک گردے کے بدلنے کے کتنے لگتے ہیں؟ گردہ کتنے میں ملتا ہے؟ 80 لاکھ روپے میں. ہمارے پاس کتنے گردے ہیں؟ 2. کتنے ہو گئے؟ 80 اور 80، 160 لاکھ، یعنی 1,60,00,000. غریب ہیں ہم. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، شکر اللہ تعالی کو پسند ہے. جس حال میں ہو اس میں شکر کرے، کیونکہ اس سے بدتر حال میں مل سکتا تھا. شکر کی برکت سے لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر ادا کرو میں اور زیادہ دوں گا تم کو. تمہیں اور دینا چاہتے ہیں، تم یوں کرو، شکر کرو، ہم تمہیں اور دیں گے. لیکن یہ ان کو ناپسند ہے کہ بندہ بنایا ہم نے، ماں کے پیٹ میں ہاتھ ہم نے بنایا اور اس ہاتھ کو کسی اور کے سامنے پھیلا. یہ بے شرمی کی چیز ہے اور اللہ تعالی کو یہ بے شرمی اور بے وفائی بالکل پسند نہیں ہے. اس لیے ناپسند ہے کہ آنکھیں ہم نے بنائی. جب آنکھیں ہم نے بنائی ہے، ان آنکھوں سے کسی غیر کو مت دیکھو، غیر اللہ پہ نظریں مت ڈالو. ہم کو چھوڑ کر تم ان لیلاؤں کو دیکھ کر سمجھتے ہو تمہیں سکون ملے گا؟ ان عورتوں کو دیکھ کر حماقت اور بے وقوفی ہے. حرام کی نحوست ہے کہ حلال کو بھی برباد کر دیتی. جیسے حرام کی کمائی حلال کو بھی کھا جاتی، اس طرح اسی طریقے سے حرام کاری، حرام کام کرنا، اپنی نظروں کو حرام جگہ استعمال کرنا، اس سے حلال لذت بھی برباد ہو جاتی. یہ ظالم عبادت کی لذت بھی نہیں پا سکتا. بیٹا سب آپ لوگ اٹھو، آ جاؤ. یہ عبادت کی لذت بھی نہیں پا سکتا. یہ سب کے سب ایسے ہیں جو اللہ تعالی کو چھوڑ کر غیروں کے ذریعے سے چاہتا ہے کہ سکون مل جائے. یہ حرام تو کیا پاتا، حلال کو بھی داؤ پہ لگا دیتا. حرام چیز ایسی ہے. پھر عزت، سکون، اطمینان، وقار، سب داؤ پہ لگ جاتا، سب برباد ہو جاتا. اور سہ کیا، میرے مرشد فرماتے ہیں یہ مانا معصیت میں مجرمانہ تھوڑی لذت ہے، گناہ میں لذت ہے لیکن مجرمانہ لذت ہے، اور وہ بھی تھوڑی سی. دیکھا، واہ واہ، سب ختم. یہ مانا معصیت میں مجرمانہ تھوڑی لذت ہے، لیکن حضرت کا سبق دیکھے، وفاداری کا سبق، کیا حیا اور شرافت کا سبق سکھایا. وہ سبق کیا ہے؟ مگر اس پالنے والے سے، یہ کیسی بغاوت ہے. رزق اللہ دے رہے، اگر آج آنکھوں کی روشنی واپس لے لے، کر سکتا ہے کچھ؟ کسی کا باپ بھی کچھ نہیں کر سکتا. ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، جب اللہ کا تعالی کا فیصلہ ہو جائے کہ میں نے آنکھیں واپس لینی ہیں، آنکھوں کی روشنی لینی ہے، آنکھ ہوگی دیکھ نہیں سکے گا. سارے عالم کے، پوری دنیا کے ڈاکٹرز کا میڈیکل بورڈ بیٹھ جائے، ایڑی چوٹی کا زور لگا لے وہ، لیکن آنکھوں کی روشنی واپس نہیں دے سکتے. یہ آنکھیں اللہ تعالی کی پیدا کی ہوئی ہیں. اس میں روشنی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. لہذا ایسے بے شرمی کے کام کرنا اللہ تعالیٰ اس بے حیائی اور بے شرمی سے ہم سب کو بچائے. اللہ تعالیٰ کی کھا کر غیر اللہ کی گانا, اگر اللہ تعالیٰ رزق بند فرما دے, روٹی بند کر دے, کیا کر سکتا ہے؟ جس کی روٹی اللہ بند کر دے, مخلوق اس کو روٹی دینا چاہے, اب اللہ تعالیٰ نے گردے کو معدے کو حکم دے دیا جو کھانا تجھے ملے اس کو قبول نہ کرنا, اب کھلائے مخلوق بریانی کباب کوفتہ کڑھائی سارے عالم کی لذیذ ترین مزیدار چیزیں کھلا رہی ہے, لیکن فیصلہ ہے معدے کو حکم دے دیا وہ قبول ہی نہیں کرتا. معدہ اب لے ہی نہیں رہا, سب ہے باہر آ رہا ہے. کیا سمجھتے ہیں ہم لوگ کہ اتنے بڑے مالک سے بغاوت کر کے کیا ہم لوگ چین سے رہ سکتے ہیں؟ لہذا اسی لیے انہوں نے نسخہ بتا دیا کہ دیکھو معرومی سمجھا رہے ہیں کہ زور مت دکھاؤ, زاری اختیار کرو, رو, کیونکہ اللہ تعالی کی رحمت رونے والوں کی طرف جاتی ہے. میرے مرشد میرے شیخ حضرت والا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ, جن کی صحبت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے 18 برس تقریباً 19 برس کی صحبت نصیب فرمائی, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اور صحبتوں کی برکت عجیب ہے, بہت عجیب ہے. حضرت نے اس بات کو سمجھایا, یہ شعر جب پڑھایا تو سمجھایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی رحمت رونے والوں کی طرف کیسے جاتی ہے, اس کو ایک حصی مثال سے سمجھایا ہماری روز مرہ کی. فرمایا کہ جس وقت ماں بچوں کے لیے کچن میں کھانا تیار کر رہی ہے, باورچی خانے میں شوہر کے لیے اور بچوں کے لیے کھانا تیار ہے, وہ پلیٹ میں نکال رہی ہے, اتنے میں ایک چھوٹا بچہ جو کہ جس کو شیر خار بولتے ہیں, دودھ پینے والا بچہ, وہ دودھ پینے والا بچہ جو کہ بول نہیں سکتا, جو کہ چل نہیں سکتا, صرف اس کے پاس ایک ادا ہے, رو سکتا ہے بس, بس وہ رونے کی آواز نکالتا ہے. ماں کیا کرتی ہے, باورچی خانے میں کچن میں سب چھوڑ کے سیدھی دوڑتی ہوئی جاتی ہے اور اپنے اس بچے کو جو کہ رو رہا ہے سب سے پہلے اس کو غذا دیتی ہے, اس کو دودھ پلاتی ہے اور بچوں سے کہتی ہے کہ دیکھو روٹی پکی ہوئی ہے, کھانا تیار ہے, خود بھی نکال لو, ابا کو بھی دے دو. یا کہتی ہے ابھی انتظار کرو, ٹھہرو, ابھی پہلے اس کو فارغ کروں پھر تمہیں کھانا ملے گا. یہ رونے والوں کی بات ہے. تو سوچے رونے والوں کو اللہ تعالیٰ رزق وہی دیتے. لہذا ایک بندہ کمزور ہے, وہ کمزور تو ہم سب ہیں, لیکن ہم لوگ اعتراف کمزوری نہیں کرتے, ہم طاقت دکھاتے, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. کمزور ہم سب ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق کے بارے میں فرما دیا خلق الانسان ضعیفا, ہم نے انسان کو ضعیف پیدا کیا, انسان کو ضعیف پیدا کیا گیا. میرے مرشد فرماتے تھے کتنا احمق ہے یہ, زوف پر اتنے ناز دکھاتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ضعیف فرمایا، کتنے نخرے دکھاتا ہے، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. فرمایا اگر تھوڑی سی طاقت ہوتی تو اس کا دماغ کہاں ہوتا. اور اللہ تعالیٰ نے ایسے بڑے بڑے خناسوں کا، ایسے لوگ جن کو اپنی بہادری شجاعت پر ناز تھا، ان کی دماغوں سے خناس نکال دیے. اور مخلوق کے لیے تماشائے عبرت بنا دیا. اللہ تعالیٰ کو عاجزی، کمزوری، رونا پسند ہے. اب سوال آتا ہے کہ رونا نہیں آتا، ہمیں رونا نہیں آتا، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت رونے والوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے. میرے مرشد، میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بندہ دعا مانگ رہا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، اور ایک شخص مسجد کے کونے میں بیٹھا اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر معافی مانگ رہا ہے، استغفار طلب کر رہا ہے، رو رہا ہے اللہ تعالیٰ سے. فرماتے ہیں میرا ذوق یہ ہے کہ میں اس رونے والے کے پاس جا کے بیٹھوں گا. اس کو سمجھانے کے لیے ایک واقعہ بھی سنیے. زادان جو ہے وہ تابعی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ گزر رہے تھے، ایک شخص گانا بجا رہا تھا، آواز عمدہ تھی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں اس کی آواز جب پڑی، آپ نے فرمایا کہ اے کاش یہ یقرأ القرآن بهذا الصوت الحسن، اے کاش کہ یہ شخص اپنی اتنی عمدہ اور اچھی آواز سے قرآن پاک پڑھتا. لوگوں کی واہ واہ ہو رہی تھی، وہ گا رہا تھا، لوگ واہ واہ کر رہے تھے. اللہ تعالی کی طرف سے فیصلہ تھا، سن لے دوست، یہ سارے بچوں کو بولو ادھر بیٹھ جاؤ، چلو سب کونے میں چلے جاؤ. شاباش، ارے میاں تم بھی. اللہ تعالی نے اس مجمع میں، سن لے دوست، جب ایام بھلے آتے ہیں گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں. میرے مرشد اکثر یہ شعر پڑھتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی اس کے ساتھ کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں تو ملنے کی تدابیر بھی بتا دیتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کی تدبیر دیکھیے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کو اللہ تعالیٰ نے شور شرابے میں اس پہنچا دیا. اس نے پوچھا کہ من ھذا الرجل، یہ شخص کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ھذا صاحب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب ڈگری اور سند دیکھیے، عزت اور وقار دیکھیے. کیا سند؟ کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، ان کی صحبت میں رہنے والے ہیں. صحبت کی قیمت دیکھی، یہ نہیں کہ جی یہ فلاں مالدار ہیں، فلاں جاگیردار ہیں، مسٹر ایم این اے ہیں، یا فلاں مدرسے کے فارغ ہیں، اتنے حج عمرے کے. نہیں، سب ڈگری کیا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ ہے. پوچھا کیا کہا انہوں نے؟ لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے فرمایا کہ کاش یہ شخص اپنی اتنی عمدہ آواز سے قرآن پاک کی تلاوت کرتا. بس اس کے دل پر چوٹ لگ گئی. کیونکہ یہ جو اللہ والوں کا کلام ہوتا ہے نا، ان کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ خالی الفاظ نہیں ہوتے، بلکہ اس الفاظ میں ان کا درد دل بھی شامل ہوتا ہے. اللہ والوں کا صحبت یافتہ، تربیت یافتہ متقی گناہ، اس کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ صرف الفاظ نہیں ہوتے، وہ دل کی نکلی ہوئی بات ہوتی ہے، نور میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں جو کانوں کے ذریعے سے دل میں اتر جاتے ہیں. اس لیے ایک صاحب دل، درد دل، اللہ والوں کے صحبت یافتہ جو گناہ سے بچنے میں جان کی بازی لگاتا ہو اور اپنے شیخ سے تقوی سیکھتا ہو اور اس تقوی کے لیے جان کی بازی لگاتا ہو، اپنے دل کو توڑنے والا ہو لیکن اللہ تعالی کے قانون کو نہ توڑے، اس شخص کی تقریر ہی کچھ اور ہوتی ہے. کیونکہ دل کی بات ہے نا، اس کے الفاظ کے ساتھ دل ہوتا ہے اس کا. میرے مرشد رحمت اللہ علیہ نے اس کو فرمایا، حضرت کی تقریر کچھ اور ہوتی تھی، اسی کو خود کبھی کبھی اللہ والے اپنی زبان سے اظہار فرما دیتے ہیں. فرمایا اس طرح درد دل بھی تھا میری زبان کے ساتھ، اس طرح درد دل بھی تھا میری زبان کے ساتھ جیسے کہ میرا دل بھی تھا میری زبان کے ساتھ. وہ صرف الفاظ نہیں، وہ دل ہوتا ہے جو کانوں کے ذریعے اس میں وہ اثر انداز ہوتا ہے، وہ دل پر چوٹ لگتی ہے جا کر. اور یہ صحابی کے کلام کی کیا بات ہوگی، ان کے غلام اللہ والوں کے کلام میں اتنا اثر ہے. لہذا وہ علماء، وہ دین کے کام کرنے والے جو اللہ والوں کی صحبت میں رہتے ہیں، اللہ والوں کی جوتیاں اٹھاتے ہیں، ان کی تقریر، ان کی عبادت، ان کی خدمت دین کچھ اور ہی ہوتی ہے. وہ ان کے پاس بیٹھنے سے پتا چل جائے گا، ان کی گفتگو اور ان کے معاملات اور معاشرت ایک ایک چیز گواہی دے گی کہ یار اس شخص میں کچھ اور بات ہے. دل پر چوٹ لگی، زادان بس دور پڑے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں گر گئے اور رونے لگے کہ میں توبہ کرتا ہوں اس گناہ والی گانے بجانے والی زندگی سے، میں توبہ کرتا ہوں، اور رو رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رونے لگے. کسی نے کہا کہ حضرت آپ کو کیا ہوا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ صحابی رسول، وہ شخص اپنے گناہوں پر معافی مانگ رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، گناہ کو چھوڑ رہا ہے، اس لیے وہ رو رہا ہے، آپ کیوں روتے ہیں؟ صحابی تھے، معرفت دیکھی کیا چیز ہوتی ہے. فرمایا وہ شخص اپنے گناہ پر معافی مانگ رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، توبہ کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ یحب التوابین، کہ توبہ کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا محبوب رہے، اللہ تعالیٰ کا محبوب روئے، عبداللہ ابن مسعود کیوں نہ روئے؟ رونے والوں کے ساتھ رونا، سبحان اللہ. اس لیے میرے شیخ اور مرشد فرمایا کرتے تھے، کہتے ہیں ہمیں رونا نہیں آتا، کیونکہ کام بنے گا رونے سے. پشاور میں ایک صاحب نے کہا، خان صاحب تھے، خان صاحب نے کہا کہ ہم پہاڑی لوگ ہیں، ہمارا دل سخت ہوتا ہے، ہمیں رونا نہیں آتا. اردو بھی سمجھتا تھا. حضرت نے فرمایا، فوراً برجستہ فوراً جواب دیا، سنا ہے کہ سنگ دل کی آنکھ سے آنسو نہیں بہتے. سنگ دل، سنگ کہتے ہیں پتھر کو، یعنی پتھر جیسا دل. سنا ہے دل کی آنکھ سے آنسو نہیں بہتے. پتھر دل رکھنے والا اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے, اس کو رونا نہیں آتا. سنا ہے کہ سنگ دل کی آنکھ سے آنسو نہیں بہتے, اگر یہ سچ ہے تو دریا کیوں پہاڑوں سے نکلتا ہے؟ واہ کیا معرفت ہے! اللہ والوں کی یہی تو بات ہے, ان کے گفتگو, ان کی مجالس, ان کی باتیں, وہ کچھ اور ہی ہیں. سمجھایا کہ اگر یہ سچ ہے تو دریا کیوں پہاڑوں سے نکلتا ہے. یہ بندہ کشمیر گیا, وادی نیلم کی طرف. کشمیر, یہ جو دریا سندھ ہے یہ کشمیر سے آ رہا ہے. پہلے جہلم بنتا ہے, پھر اس کے بعد دریا سندھ بنتا ہے. اور اس دریا کا جو آغاز ہے چھوٹے چھوٹے چشمے. آپ ان کو چشموں کو دیکھیں, چھوٹے 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 ہیں, تصور نہیں کر سکتے کہ اس چشمے سے بھی دریا بنے گا. لیکن اگر ہم چشمے پر نظر رکھیں تو دریا نہیں بن سکتا, لیکن اللہ پر نظر رکھیں تو دیکھ رہی ہماری آنکھیں, ہمارا مشاہدہ ہے, اور وہ مشاہدہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چشمے کو دریا بنا رہے ہیں. اور ٹھٹے مارتا ہوا دریا کہ اس میں کوئی ٹھہر نہیں سکتا, ایسا دریا ہاتھی نہیں ٹھہر سکتا. اللہ کی شان, چھوٹے چھوٹے چشموں سے. اسی لیے سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا کہ امتی بھی ہوں گے جو یہ کہیں گے ہمیں رونا نہیں آتا. لہذا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ میرے امتی دریا کی طرح نہ سہی, ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے, اتنا بھی کر لیں کہ وہ ان کانا مثلا رأس الذباب, مکھی کتنی چھوٹی ہوتی ہے, مکھی کتنی چھوٹی ہوتی ہے اور مکھی کا سر اس سے بھی چھوٹا. لیکن سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ما من عبد مؤمن یخرج من عینیہ دموع, کہ ایسا مومن بندہ کہ جس کی آنکھوں سے آنسو نکل جائے, وَإِن كَانَ مِثْلَ رَأْسِ الذُّبَابِ, اگرچہ وہ مکھی کے سر کے برابر ہو. کتنے آنسو, کوئی دریا نہیں ہے, آنسو پورا بھی نہیں ہے, اتنا سے آنسو ہے کہ مکھی کے سر کے برابر رہے, اتنے حجم اور والیوم ان کا اتنا ہے, وہ سائز ان کا اتنا کہ مکھی کے سر کے برابر وہ آنسو ہے. لیکن اس آنسو کی قیمت یہ ہے کہ حرم اللہ, حرم اللہ وجہ, اللہ تعالی اس چہرے پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیں گے. یہ آنسو کی قیمت ہے میرے دوستو. اس لیے میرے مرشد, میرے شیخ رحمت اللہ علیہ حضرت کو میں نے دیکھا, حضرت والا رحمت اللہ علیہ, کہ جب آنکھ میں آنسو آتے تھے تو حضرت اس کو ایسے کرتے تھے, اپنی ہتھیلی سے تھوڑا سا مل کر اس کو پھیلا کر چہرے پہ پھیر لیتے تھے. ایسے کرتے تھے حضرت, مل کر پھر اس کو پھیلا کر پورے چہرے پہ, داڑھی پہ پھیر لیتے تھے, اگرچہ وہ ایک قطرہ آنسو بھی ہوتا تھا. میں نے تو اپنے شیخ کو زارو قطار روتے دیکھا ہے, ایسے درد بھر رہے روتے تھے. اور میں واللہ مسجد میں قسم کھا کر کہتا ہوں, پوری دنیا میں میں نے ایسا شخص نہیں دیکھا کہ جس کے لبوں پر مسکراہٹ ہو اور آنکھوں میں آنسو ہو. میرے اس دعوے کو آپ مانیں گے نا؟ کوئی ایسا آدمی بتائیں گے جو رو رہا ہو اور ہنس بھی رہا ہو؟ کیا آگ تھی, آہ, اللہ تعالی کی محبت کی وہ آگ سینے میں. ہائے جس قلب کی گرمی نے دل پھونک دیے لاکھوں, ہائے جس قلب کی گرمی نے دل پھونک دیے لاکھوں، اس قلب میں یا اللہ کیا آگ بھری ہوگی کہ لبوں پر مسکراہٹ بھی ہے لیکن اس کے باوجود کیا دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی تڑپ تھی، کیا اللہ تعالیٰ کی محبت کی آگ تھی کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہے. واہ، تو حضرت جب آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے تو حضرت اس کو اپنے چہرے پر مل لیتے تھے، پورے چہرے پر پھیر لیتے تھے. پھر فرمایا، اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آپ کو یہ کہہ سکتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جہاں وہ آنسو لگیں گے وہ آنسو، وہ جگہ جہنم پر حرام ہو جائے گی. تو چہرہ تو جہنم سے بچ گیا، تو کیا باقی جسم جہنم میں جائے گا؟ اس کو سمجھانے کے لیے ایک واقعہ سنایا، اور یہ واقعہ حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے سنایا. اس کی سند کیا ہے؟ میں نے اپنے شیخ سے سنا، اور میرے شیخ نے اپنے شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمتہ اللہ علیہ اور حضرت مولانا شاہ ابراہ الحق صاحب ہردوئی رحمتہ اللہ علیہ سے، اور میں نے اپنے مرشد ثانی حضرت مولانا شاہ حکیم محمد مظہر صاحب دامت برکاتہم سے، انہوں نے اپنے شیخ حضرت مولانا شاہ ابراہ الحق صاحب سے، اور ان دونوں نے اپنے شیخ حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ سے، اور حاجی صاحب یہ سنایا کرتے تھے. مغل بادشاہوں میں ایک بادشاہ گزرے عالمگیر رحمت اللہ علیہ، عالم تھے، صاحب تہجد گزار تھے، بادشاہ تھے. بات دیکھیے کہ وہ بادشاہ وقت ہو کر خزانے سے ایک پیسہ نہیں لیتے تھے. اور اپنے پیٹ ٹوپی سیتے تھے بادشاہ، ٹوپی سیتے تھے، قرآن پاک کی کتابت کرتے تھے، قرآن پاک لکھتے تھے، مزدوری کرتے تھے بادشاہ ہو کر، عالم تھے. ان کے استاد اور شیخ ملا جیون صاحب رحمت اللہ علیہ تھے، جن کی نور الانوار، نور الانوار علماء کو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، کیا کتاب ہے. تو عالمگیر رحمت اللہ علیہ، اور یہ وہ آخری بادشاہ تھے کہ جن کی موجودگی میں انگریز کی مجال نہیں تھی کہ ہندوستان میں قدم جما سکتا. یہ آخری بادشاہ تھے جو ان کے سامنے دیوار بنے ہوئے تھے، اور ہندوستان کی سرزمین بر صغیر کہلاتی تھی. بر صغیر کی یہ سرزمین ان کے ناپاک قدموں سے پاک تھی، اور سوچو جو شخص خزانے سے پیسہ نہ لیتا ہو. جب ان کا انتقال ہوا، مسلمان تو مسلمان، ہندو زارو قطار رو رہے تھے. ایسے رحم دل منصف صاحب ایمان بادشاہ تھے. عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک ہندو راجہ مر گیا. اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے انتقال ہو گیا، مر گیا. لیکن جب انسان صحبت نہیں اٹھاتا نا، جب گاندھی مرا تھا نا، جہنم رسید ہوا، جونپور میں ایک ایسا ہی ملا جو کہ تربیت یافتہ نہیں تھا، جس نے اللہ والوں کی جوتی نہیں اٹھائی، اس نے جمعے کی نماز میں کہا کہ گاندھی شہید ہو گیا، نعوذ باللہ. یہ سیاست اتنی منحوس چیز ہے کہ کافروں کو بھی شہید کروا دیتی ہے، مولوی بھی کہتا ہے کہ فلاں شہید ہو گیا. ایسی حضرت خود فرماتے ہیں کہ مجھے میرے شیخ نے دکھایا وہ شخص جس نے کہا تھا. تو وہ ہندو راجہ جب مر گیا تو اس کے وزرا جو تھے وہ نمک خوار تھے، اس کو کہتے ہیں نمک حلالی. اور یہ بھی ایک چیز ہے کہ کسی کا نمک کھا کر اس کا ساتھ باوفا رہنا، یہ ایک پہلے یہ ایک اصطلاح بہت عام ہوتی تھی، اب اس کی جگہ نمک حرامی کی اصطلاح شروع ہو گئی ہے. پہلے کہتے تھے نمک خاری کرو، نمک کا حق ادا کرو. تو وہ جو وزرا تھے وہ انہوں نے اس راجہ کا ایک لڑکا تھا، کم عمر لڑکا تھا، 10-12 سال اس کی عمر تھی، وہ چاہتے تھے کہ ریاست اس لڑکے کو مل جائے کیونکہ اس کے باپ کے احسانات پر کی وجہ سے، اور راجہ کے جو بھائی وہ قبضہ کرنا چاہتے تھے حکومت پر. اب وہ وزرا نے، وہ جو نمک حلال وزرا تھے، انہوں نے مشورہ کیا کہ اس لڑکے کو لے کر عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے پاس جاتے، اگر عالمگیر بادشاہ نے لکھ دیا پھر کوئی فتنہ سر نہ اٹھا سکے گا. لہذا یہی ہوا. اب وہ رستے پر لڑکے کو پٹی پڑھاتے رہے کہ دیکھو بادشاہ تم سے یہ پوچھے گا تم یہ کہنا، یہ سوال پوچھے گا اس کا یہ جواب دینا. وہ لڑکا سنتا رہا. جب دہلی قریب آیا اس لڑکے نے پوچھا کہ آپ نے مجھے بہت ساری باتیں سکھائی ہیں اور بہت سارے سوالات سمجھائے ہیں، اگر ان سوالات کے علاوہ بادشاہ نے کچھ پوچھ لیا. تو وہ وزیر جو ہے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، انہوں نے کہا یہ لونڈا بڑا ہوشیار ہے، یہ لڑکا بڑا ہوشیار ہے، یہ خود ہی جواب دے دے گا. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بادشاہ اس وقت تالاب میں غسل، عالمگیر رحمت اللہ علیہ تالاب میں غسل فرما رہے تھے. اطلاع دی گئی کہ فلاں راجہ جو مر گیا ہے اس کا لڑکا آیا ہے، بادشاہ نے وہیں بلوا لیا. عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ کہو بیٹا کیا بات ہے، تو اس نے قصہ ذکر کیا کہ میرا باپ مر گیا ہے اور میرے چچا ریاست پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ میرے نام ریاست لکھ دیں گے تو یہ فتنہ دفن ہو جائے گا. عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اچھا میں تمہارا امتحان لوں گا. لڑکے نے کہا ٹھیک ہے آپ امتحان لے لیجئے. تو عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے کیا کہ اپنے اس کے دونوں بازوؤں سے پکڑا اور اس لڑکے کو تالاب میں لٹکایا اور فرمایا تجھے غرق کر دوں، تالاب میں ڈال دوں. وہ لڑکا ہنسنے لگا. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ واقعہ میں نے اپنے مرشد سے سنا، حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ سے. فرماتے ہیں کہ عالمگیر نے لڑکے کو باہر نکالا، اس نے کہا تو تو بیوقوف ہے، احمق ہے، خوف کی جگہ پر ہنسنا یہ تو پاگل پن کی علامت ہے، اور پاگلوں کو بھی کوئی بادشاہت دیتا ہے. تو اس لڑکے نے کہا بادشاہ سلامت، آپ مجھ سے بھی تو پوچھیں کہ میں کیوں ہنسا. تو عالمگیر بھی ٹھٹکا, حیران ہوا کہ ایسا عجیب جواب اس نے پوچھا, کہو کیا بات ہے. تب اس نے کہا, اس لڑکے نے کہا کہ بادشاہ سلامت, بادشاہوں کا اقبال بلند ہوتا ہے, ان کو عزت ہوتی ہے, اگر وہ کسی کی انگلی پکڑ لے تو وہ ڈوب نہیں سکتا, میرے تو دونوں بازو آپ کے ہاتھ میں تھے. میرے مرشد, میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, حکیم الامت نے ایک آہ کھینچی اور فرمایا, فرمایا ایک کافر لڑکے کو ایک مسلمان بادشاہ پر اتنا اعتماد ہے, ہم اللہ تعالی پر ہمیں اتنا بھی اعتماد نہیں ہے. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا, اگرچہ مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکل آئے, فرمایا اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ حرام فرما دے. تو اس چہرے پر, تو جو چہرہ اللہ تعالیٰ جس پر اپنے کرم سے جہنم کی آگ کو حرام فرما دے, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بعید ہے کہ اس جسم کو آگ میں ڈالیں گے. اس لیے فرمایا, اس شخص سے فرمایا میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے, فرمایا بات یہ کہ کام بنے گا رونے سے. اس نے کہا حضرت رونا ہی تو نہیں آتا. فرمایا ارے میاں رونا نہیں آتا تو رونے والوں کے ساتھ رہو. مکہ شریف میں ایک عالم, بنگلہ دیش کے ایک عالم محدث سے, حدیث شریف کے استاد مکہ شریف میں آئے ہیں. انہوں نے میرے شیخ سے عرض کیا, حضرت بہت دن سے میں بیت اللہ میں ہوں, میرا بہت دل چاہتا ہے رونے کو, لیکن کئی روز گزر گئے مجھے رونا نہیں آ رہا میرے دل کی سختی کے. حضرت نے فرمایا اچھا ایک کام کیجیے, آپ ملتزم پر چلے جائیں. تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت ملتزم پر کیا کرنا ہوگا. فرمایا کچھ نہیں کرنا, بس وہاں چلے جاؤ. اس نے کہنے لگے حضرت مجھے رونا ہے. فرمایا چلے تو جاؤ. اگلے روز ملے تو ان کی عجیب حالت تھی, آنکھوں میں آنسو بھی تھے, لبوں پہ مسکراہٹ بھی تھی. حضرت نے پوچھا بھائی کیا بات ہے. کہنے لگے حضرت بس آپ کی ترکیب نے عجیب اثر کیا. فرمایا کیا بات ہے. کہنے لگے حضرت جب میں ملتزم پر گیا تو دیکھا راجی ملتزم سے لپٹ کے رو رہا ہے, بس ان کے رونے سے میرا دل نرم ہو گیا اور میری آنکھوں سے بھی اتنا رویا کہ پیٹ بھر کے رویا. تو میرے مرشد فرمایا کرتے تھے, فرماتے تھے رونا رونے والوں کے ساتھ. محرومی فرماتے رحم سوئے زاری آید اے فقیر, زور را بگزار زاری را بگیر. زور چھوڑو, دعوے مت کرو کہ میں ایسا ایسا دین کی خدمت کر رہا ہوں, میں ایسا ایسا عبادت گزار ہوں, میں نے اتنا اتنا دین ہے. فرمایا دعوے مت کرو, زور چھوڑو, زاری اختیار کرو, رونا, کیونکہ وہاں کام رونے سے بنے گا, دعووں سے کام نہیں بنے گا, وہاں تو محبت کے وہ آنسو کام آئیں گے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا, پوچھا کسی نے بعد میں کیا حضرت کیا معاملہ ہوا. فرمایا کہ ساری چیزیں بیکار رہ گئیں, صرف وہ دو رکعتیں جو اللہ تعالی کی محبت میں وہ رات کے اس پہر میں جبکہ مخلوق سو رہی ہوتی تھی, بس وہ دو رکعتیں ہمارے کام آئیں. اللہ تعالی کی محبت میں وہ رونا ہمارے کام آیا, باقی کچھ بھی کام نہ آیا. اس لیے فرمایا کہ رحم سوئے زاری آید اے فقیر, اللہ تعالی کی رحمت تو رونے والوں کی طرف جاتی ہے, رونے والوں کی طرف جاتی ہے. جیسے وہ بچہ جو بولنا نہیں جانتا, جو چلنا نہیں جانتا, ماں باورچی خانے میں شوہر کو اور دوسرے بچوں کے لیے کھانا دینے لگتی ہے, لیکن جب وہ بچہ روتا ہے, وہ شیر خار بچہ سب چھوڑ کے سب سے پہلے اس کو دودھ پلاتی ہے. سبحان اللہ, کیا مثال دی میرے شیخ نے. فرمایا اسی طریقے سے رونے والوں پر اللہ تعالی کا بڑا فضل ہوتا ہے. آہ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ اکثر یہ شعر پڑھتے تھے، قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے، قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے، یہ آگ لگتی نہیں ہے لگائی جاتی ہے، کہ جن کے دل ایک صاحب نے حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ شف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کو لکھا، کہ حضرت مجھے رونا نہیں آتا، دل بہت رونا نہیں آتا، تو فرمایا حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے، اگر رونا نہیں آتا تو کیا پریشانی ہے؟ تو کہنے لگے کہ حضرت دل دکھتا ہے، دل روتا ہے کہ آنکھ سے آنسو کیوں نہیں نکل رہے؟ حکیم الامت عارف تھے، فرمایا آنکھ کا رونا مبارک کی بات، آنکھ کا رونا یہ قابل مبارک بات ہے، لیکن دل کا رونا آنکھ کے رونے سے افضل ہے، ایسا نہ ہو آنکھ سے رو رہے۔ معرومی نے ایک نفس کی عجیب بات فرمائی، فرماتے ہیں گرب گریت ورب نالت زار زار، فرمایا تم ایک شخص کو تم دیکھو، بلکہ تم اپنے نفس کو دیکھو کہ خوب رو رہا ہے اور خوب نالا کر رہا ہے، زار زار آنسو کے آنسو، لیکن ایک نصیحت کی سمجھایا، او نہ خواہت شد مسلمان ہوشدار، فرماتے ہیں اپنے نفس سے پھر بھی ہوشیار رہنا، یہ مسلمان نہیں ہوتا، یعنی فرما بردار نہیں بنتا، ابھی مسجد میں ظالم رو رہا ہے، مسجد سے باہر نکل کے بد نظری کرے گا اور آنسو بھی پہنچے گا، اور آنسو پہنچتے پہنچتے دیکھے گا کہ مجھے کس کس نے روتے ہوئے دیکھا، یہ ایسا بدماش ہے یہ نفس، تو وہ رونا قابل مبارک بات ہے، اور وہ رونے کی کیا بات ہے کہ جس کے ساتھ دل بھی رو رہا، کیا مطلب؟ جیسے مسجد میں روتا ہے، مسجد سے بعد رونے کا حق ادا کرتا ہے، اور رونے کا حق ادا یہ ہے کہ مسجد سے باہر نکل کر گناہ اور نافرمانی نہ کرے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے نصیحت کی، دیکھو کسی کو اپنا شیخ بناؤ، کسی کو اپنا بڑا بناؤ، اپنے کو آزاد مت چھوڑو، کیونکہ جو آزاد ہوتا ہے نا وہ سانڈ ہوتا ہے، سانڈ سمجھتے نا، اور سانڈ کا مزہ اس وقت آئے گا جب اس میں قلقلہ ادا کیا جائے، سانڈ، کیونکہ وہ کسی کی نہیں سنتا۔ اور میرے پیارے دوستوں، میں واللہ قسم کھا کر مسجد میں کہتا ہوں، اور آپ حضرات اس کی گواہی دیں گے، کہ جن لوگوں نے اللہ والوں کی جوتیاں اٹھائی، جنہوں نے اپنے نفس کو مٹایا، جنہوں نے کسی کو اس کی ہدایات پر عمل کی، اس کی بات مانی، اپنے نفس کو مٹایا، واللہ مسجد میں قسم کھا کر کہتا ہوں، آخرت میں تو اللہ تعالیٰ کیا ان کو عطا فرمائیں گے، دنیا میں بھی عزت انہیں کو ملی۔ مخلوق نے انہی لوگوں کو سر پر بٹھایا جنہوں نے کسی اللہ والے کے سامنے اپنے کو مٹایا۔ اور اگر کوئی یہ چاہے کہ میں بڑا بن جاؤں، عزتیں ملیں، تو واللہ ذلت کے علاوہ کچھ نہیں ملا۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا فضل فرما دے، کسی کا سایہ، کسی کو اپنا رہبر بنانا، کسی اللہ والے کو اسے بیعت کرنا، بڑی برکت کی چیز ہے، بہت برکت کی چیز ہے۔ اور اس بات پر تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ واقعہ خود میرا اپنا چشم دید ہوا، یہ واقعہ خود میرا اپنا چشم دید ہوا۔ نظر سے مردہ دلوں کو ملی حیات ابد، ایک محدث کا شعر ہے، حضرت بن نوری رحمت اللہ علیہ کے شاگرد، حضرت ماں یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ کے شاگرد مولانا منصور صاحب، ان کا شعر ہے، جب وہ عالم تھے حضرت بن نوری کے شاگرد تھے، لیکن جب حضرت کی صحبت اٹھائی میرے شیخ کی، تب انہوں نے یہ شعر کہا۔ نظر سے مردہ دلوں کو ملی حیات ابد، یہ واقعہ خود میرا اپنا چشم دید ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا فضل فرمائے اور اللہ تعالی سے مانگے. سوال پیدا ہوتا نا کہ صاحب اس زمانے میں ایسے اللہ والے کہاں ملیں گے؟ میرے پیارے دوستو ایسا ممکن نہیں ہے کہ اللہ والے نہ ہوں، ضرور ملیں گے. اللہ تعالی ہمیں وہ نظر عطا فرمائے. ہم اللہ سے دعا بھی مانگے کہ اللہ ایسا شیخ، ایسا اللہ والا سچا رہبر ہمیں عطا فرما دے کہ جو ہمارے دلوں سے غیر اللہ کی محبت کو نکال کر آپ کی محبت اور آپ کے تعلق کو بھر دے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، جملہ گناہوں سے حفاظت نصیب فرمائے اور ہماری اخلاقی بیماریوں کو روحانی صحت سے تبدیل فرما دے اور دنیا کی محبت کو دل سے نکال کر اللہ تعالیٰ اپنی محبت کو غالب فرما دے، کامل فرما دے، تام فرما دے اور تمام فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد واصحابه وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. يا الله اپنا ہم سب پر کرم فرما دیجئے، يا الله اپنے کرم کو رحمت کو ہم سب پر عام فرما دیجئے. اے کریم مالک چھوٹے بڑے تمام گناہ کو معاف فرما دیجئے، اپنی رحمت کو ہم سب پر وسیع فرما دیجئے. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہماری گناہوں کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما دیجئے، اور یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما دیجئے. یا اللہ ہماری دنیاوی اور دینی ضروریات کو اپنے غیب کے خزانے سے پورا فرما دیجئے. اے کریم مالک ہمارے نہاتوں کو ماں کے پیٹ میں آپ نے بنایا ہے، اس نہاتوں کو مخلوق کے سامنے پھیلانے سے ہم سب کو بچا لیجئے. یا اللہ تعالی ہم آپ کے بھیک منگے ہیں، آپ کے فقیر ہیں، آپ کے بھکاری ہیں، ان ہاتھوں کو آپ نے عطا فرمایا، ہم ان کو آپ کے سامنے پھیلاتے ہیں. اور یا اللہ اپنے کرم سے جس ماتھے کو آپ نے غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے بچایا، یا اللہ اپنے کرم سے ان ہاتھوں کو بھی غیر کے سامنے پھیلانے سے بچا لیجئے. ہماری دنیاوی اور ہماری دینی ضروریات کو اپنے غیب کے خزانے سے پورا فرما دیجئے. یا اللہ ہم سب کو ہمارے دلوں کو اپنی محبت کے لیے خاص فرما دیجئے، اپنی محبت عطا فرما دیجئے. اور یا اللہ ہمارے شہر میں امن قائم فرما، ہمارے ملک میں امن قائم فرما. یا اللہ سیلاب زدگان کے جو متاثرین ہیں، یا اللہ اپنے کرم سے ان کی مدد فرما دیجئے. یا اللہ تعالی اپنے کرم سے مخلوق جو پریشان ہیں، یا اللہ اپنے کرم سے ان کی مدد فرما دیجئے. اور یا اللہ تعالی ہمارے ملک کی یا اللہ زراعت میں، معیشت میں، تجارت میں برکت عطا فرما دیجئے. یا اللہ تعالی ظالموں کو ظلم سے باز فرما، مظلوموں کی مدد فرما، شوہروں کو بیویوں پر رحم دل بنا، بیویوں کو شوہر کا فرما بردار بنا، ہم سب کو اپنے ماں باپ کا ادب بنا، اپنے چھوٹوں پر شفیق اور مہربان فرما دیجئے. یا اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، ہم سب کو ہماری اولادوں کو نیک صالح اور فرما بردار بنا دیجئے. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہمارے دلوں میں شفقت اور رحمت کو داخل فرما، ہمارے دلوں میں نرمی عطا فرما، ہمارے مزاج میں رحمت کو غالب فرما. اور یا اللہ تعالی ہماری طبیعتوں میں برداشت عطا فرما، اور خدمت دین کے لیے ہم سب کو، ہماری اولادوں کو، دوست احباب کو قبول فرما لیجئے. سلامتی ایمان، سلامتی اعضا کے ساتھ دنیا میں رکھیے، اور سلامتی ایمان، سلامتی اعضا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. حاجیوں کے، حج کے جانے والوں کے لیے آسانی پیدا فرما، اور جو حاضر ہو چکے ہیں یا اللہ تعالیٰ ان میں آسانی پیدا فرما، حج کو آسان فرما، شرف قبولیت بھی عطا فرما. اور یا اللہ اپنے کرم سے سارے عالم کے مسلمانوں کو عزت اور شان و شوکت عطا فرما. یا اللہ پورے عالم میں اعلیٰ امن قائم فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد واله واصحابه وازواجه وذرياته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. اذان ہوگی، اذان کے بعد سنت کے لیے وقت دیا جائے گا.